على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے بڑے عالم اور محبوب العلماء اللہ والے، ان کے کلام سے اللہ تعالی کی محبت اور معرفت سکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی محبت اور معرفت کا ایک عظیم خزانہ اس شخص مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، جو کہ ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے علماء، ہر دور میں علماء، صلحاء، اللہ والے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے کلام سے اللہ تعالی کی محبت سکھاتے ہیں، اور معرفت اور تعلق مع اللہ، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق اور کنیکشن اور رابطہ پیدا کرنے کے لیے ان کے مضامین کو پیش کرتے ہیں. تو مولانا جلال الدین اور میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی مولانا کے عاشق. میرے شیخ کی جب عمر 8-9 برس کی تھی تو حضرت ہندوستان کے علاقے اعظم گڑھ، پرتاپ گڑھ میں حضرت کے پیدائش ہے، تو وہیں جہاں حضرت کا مکان تھا، مکان کے قریب ایک چھوٹا سا جنگل تھا. اس جنگل کے اندر ایک مسجد تھی جو کہ ویران تھی. تو میرے شیخ اور مرشد جب 8-9 برس کی عمر تھی، اس ویران مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں جھاڑو لگاتے، اس کو صاف کرتے، اور وہاں پر پھر جب عمر کتنی 8-9 برس، اور وہاں پر ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھ کر رویا کرتے تھے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ میں یہ شعر پڑھتا تھا کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق. اے اللہ، میں آپ کی جدائی میں اور آپ کی محبت میں وہ سینہ چاہتا ہوں جو آپ کی جدائی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو. سینہ خواہم شرح شرح از فراق، جو آپ سے دوری اور آپ سے کی جدائی میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کیوں سینے کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تاب گویم شرح درد از اشتیاق، تاکہ آپ کی محبت اور آپ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو نور ہے وہ میرے دل میں اندر داخل ہو جائے، تاکہ دل کے ذریعے سے میرے پورے جسم میں چلا جائے. اور پھر اے اللہ، جب میں آپ کی محبت کو پیش کروں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کو پیش کروں، تو وہ جو پیش کرنا ہو وہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل بھی اس کے ساتھ ہو. اور محبت اور تڑپتے ہوئے دل سے میں آپ کی محبت اور معرفت کو پیش کروں. سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تاب گویم شرح درد از اشتیاق، تاکہ میں آپ کی محبت کی جب شرح کروں، آپ کی محبت اور معرفت اے مولا جب پیش کروں، تو کیسے صرف زبان پر نہ ہو بلکہ تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ ہو. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین اپنے مجلسوں میں، اپنے واز میں، اپنی تقریروں میں میرے مرشد اور دعوت برکاتہم پیش فرمایا کرتے. تو حضرت نے فرمایا کہ ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مرکب توبہ عجائب مرکب است، کہ جو توبہ کی سواری ہے وہ عجیب سواری ہے. مرکب کہتے ہیں سواری کو، اور راکب کہتے ہیں سوار کو. ایک صاحب نے گاڑی خریدی تو انہوں نے میرے شیخ سے کہا، عرض کیا کہ حضرت دعا فرما دیجئے. تو حضرت نے یوں دعا فرمائی کہ اللہ راکب اور مرکب کی حفاظت فرما، یعنی سوار کی اور سواری کی، سواری کی بھی حفاظت ہو اور سوار کی بھی حفاظت ہو. تو راکب یعنی سوار اور مرکب جس پر سواری کی جائے اس کی حفاظت فرما. تو معرومی کیا فرماتے؟ مرکب توبہ عجائب مرکب است، توبہ کی سواری جو ہے وہ عجیب سواری ہے. اور اس سواری کا عالم کیا ہے؟ تا فلک تازد بیک لہذا سے پس، جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزل سے اور اللہ تعالیٰ کے دربار معرفت اور عظمت سے دور ہو جاتا ہے. تو اب اس دوری کو حضوری سے تبدیل کرنا اور منزل بعید سے منزل قریب میں آنا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا اس کو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب کیسے ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی سواری رکھی ہے کہ تم ہم سے دور ہو گئے گناہ کر کے. کیونکہ ہر گناہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، ہر گناہ کر کے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے میرے دوستو. لہذا اس بندہ، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، وہ مالک بھی چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھ سے قریب آ جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قربت کے لیے جو سواری رکھی ہے اس سواری کا نام ہے توبہ کی سواری. اور اس سواری کی محبوبیت کا، اس کی مقبولیت کا اور اس کی عظمت کا اس بات سے اندازہ لگا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا پیارا اور محبوب رکھتے ہیں. اس سے سوچئے کہ وہ بندہ، توبہ کیا نام ہے؟ توبہ نام ہے اصل میں اپنے گناہوں کی غلاظت اور گندگی کو دھونا، اس کا نام توبہ ہے. لہذا اب وہ جو گناہ لگا، غلاظت لگی، اس کو دھویا. میرے مرشد نے اس کو ایک عجیب مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو انسان سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں، توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ نہ چھوٹے تو توبہ کرنا نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اپنے بندوں کو بار بار معاف کرنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اس پر حضرت نے ایک بات سمجھائی، فرمایا کہ دیکھو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا بچہ ماں کے اوپر پیشاب کرتا ہے، ماں کو غصہ آتا ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ ایک تھپڑ لگاتی ہے. لیکن کیا صرف تھپڑ لگاتی ہے؟ بچے کو دھلاتی نہیں ہے، پھر اس کو پکڑ کے، کان سے پکڑ کے لے جاتی ہے بیت الخلا میں، غسل خانے میں، پھر وہاں اس کو دھوتی ہے، پھر تولیہ میں لپیٹ کر باہر نکالتی ہے، پھر اس کو پاؤڈر لگاتی ہے، پھر اس کو صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے، پھر اس بچے کو پیار کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. کیا ماں کو معلوم نہیں ہے یہ دوبارہ بچہ پیشاب کرے گا؟ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ماؤں کو محبت کرنا سکھایا، تو اس ماں کو معلوم ہے کہ یہ بچہ دوبارہ پیشاب کرے گا اور دوبارہ پخانہ کرے گا، دوبارہ گندگی مچائے گا، لیکن اس کے باوجود ماں اس کو پیار کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے. تو فرمایا کہ اس بات سے تصور کرو کہ جس اللہ تعالیٰ نے ماں کو اتنی شفقت اور رحمت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کتنا شفیق اور مہربان اور رحیم ہوگا. ایسا جب بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاف فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی خبر ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ نالائکی کا کام کرے گا، لیکن اس کے باوجود وہ شفیق مہربان، وہ شفیق مولا، وہ مہربان مولا کہ جس نے ہماری ضرورت کا اور ہماری حاجتوں کا اتنا خیال رکھا کہ ماں کا وہ پیٹ جہاں دنیا کی کوئی مشین نہیں جا سکتی، جہاں سائنسدان بے بس ہیں، لیکن اس ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ مولا، جہاں ماں کو اتنا اختیار نہیں ہے، ماں اتنی بے بس ہے کہ وہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے اپنے بچے کو بھی غذا نہیں پہنچا سکتی. کیوں صاحب، ماں کے اختیار میں ہے کیا؟ تو وہ اللہ، وہ ہمارا پاک مولا، وہ ہمارا مہربان اور رحیم مولا، جو ماں کے پیٹ میں اپنے اس چھوٹے سے بندے کی ضرورتوں کا خیال فرماتا ہے. تو یہ ابتدا بتا دی کہ دیکھو جس جگہ جب ہم تمہارا وہاں اتنا خیال کرتے ہیں، تو دنیا میں تم اگر آؤ گے تو ہم تمہیں رزق نہ دیں گے، تمہاری ضرورتوں کا خیال نہ کریں گے. لہذا جہاں ہم نے تمہارے ساتھ ایسی شفقت کا معاملہ کیا، ایک ماں ہوتی ہے جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے میرے دوستو تو ماں اپنے بچے کا اتنا خیال کرتی ہے کہ کروٹ جب لیتی ہے تو ایک دم کروٹ نہیں لیتی بلکہ اٹھ کر بیٹھتی ہے, بیٹھ کر پلٹتی ہے, پھر کروٹ لیتی ہے. تو ایک ماں اپنے بچے کا اتنا خیال کرتی ہے. تو اللہ تعالی جس نے ماؤں کو شفقت کرنا سکھائی, رحمت کرنا سکھائی, اپنی رحمت کا ایک حصہ اس دنیا پر نازل فرمایا اور اس ایک رحمت حصے کی وجہ سے سارے عالم کے اندر جانور اپنے بچوں سے, باپ اپنی اولاد سے, مائیں اپنے چھوٹے بچوں سے اور انسان ایک دوسرے سے محبت اور رحمت کا معاملہ کر رہا ہے. صرف ایک حصے کو عالم پر تقسیم فرما دیا, 99 حصے تو ابھی اللہ تعالی کے پاس ہیں. ایک حصے کا یہ عالم ہے کہ شفیق اور مہربان ماں اپنے بچے کو پریشانی میں دیکھ نہیں سکتی. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کی شرارت نالائقی کی وجہ سے تھپڑ مار کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور دروازہ بھی بند کر لیتی ہے اور کیا کہتی ہے, نکل جائے یہاں سے, خبردار جو اب یہاں قدم رکھا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, کیا ماں کی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی؟ یہ ارادہ نہیں ہوتا, وہ وقتی طور پر ایک غصہ ہوتا ہے اس کا, لیکن اس غصے کی حالت میں اس کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے اس بچے کو غصے نہیں دوں گی. ذرا بچہ جاتا ہے گلی میں بھاگ جاتا ہے, لیکن وہ بھی کہاں جائے گا, وہ پلٹ کر واپس آتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, ماں دروازہ نہیں کھولتی, بچہ رونا شروع کرتا ہے, روتے روتے وہی چوکھٹ پر سر رکھتا ہے اور وہی سو جاتا ہے. ماں کے غصے میں جب تھوڑی سی کمی ہوتی ہے, وہ آتی ہے, دروازہ کھولتی ہے, دیکھتی ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے گالوں پر اس کو آنسو نظر آتے ہیں, وہ اس کو دیکھ کر ماں بھی رونا شروع کر دیتی ہے, اس کو اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے اور پھر گھر کے اندر لے جاتی ہے. ایک ماں ایسا محبت کر رہی ہے. تو ہمارا مولا میرے پیارے دوستو جو دن اور رات وقت پر سورج نکالتا ہے, کبھی ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہے. ہم کھیت کے اندر جو گندم اگتا ہے کیا وہ ہمارے اختیار میں ہے؟ ہم اگا سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارا مالک ہر سال ہمیں گندم عنایت فرماتا ہے. ہم وہ گندم کھاتے ہیں, وہ گندم ہمارے پیٹ میں جاتا ہے, ہضم ہوتا ہے, ضرورت فائدے کی چیز ہمارے جسم میں رہ جاتی ہے, نقصان دہ چیز پیشاب پخانہ بند کر ہمارے جسم میں نکل جاتی ہے. یہ کیا ہمارے اختیار میں ہے؟ نہ میرے نہ نہیں دوستو, ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے, یہ ان کی کار فرمائی ہے, یہ ان کی قدرت کا نظام ہے میرے دوستو, جو ہمارے ساتھ وہ یہ معاملہ فرماتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کافر بندہ یا گنہگار بندہ اپنے کفر کی وجہ سے, اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, لیکن وہ کریم مالک پھر بھی روٹی بند نہیں فرماتا. گناہوں کے باوجود ہمیں روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ کیسا کرم ہے اس مالک کا. تو جب گناہوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے ساتھ اتنا ہمیں مل رہا ہے, تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے فرما بردار اور اطاعت گزار بندے بن جائیں گے میرے دوستو, تو اس کی عنایت اور مہربانیوں کا کیا عالم ہوگا. ابھی گناہوں کے ساتھ یہ حال ہے, ابھی گناہوں کے ساتھ یہ حال ہے, اور جب ہم ان کے فرما بردار بن جائیں گے کیا عالم ہوگا میرے پیارے دوستو. اور گناہ چھوڑنے میں اور ساری چیزیں تو اپنی جگہ, میرے پیارے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عجیب انعام رکھا ہے کہ وہ انعام عبادتوں پر بھی نہیں رکھا. گناہ چھوڑنے پر ایک ایسا عجیب انعام رکھا کہ وہ انعام تہجد پڑھنے پر بھی نہیں, وہ انعام ہر سال حج و عمرہ کرنے پر بھی نہیں, وہ انعام لمبی لمبی عبادت کرنے پر بھی نہیں, اور وہ انعام رکھا کس پر؟ گناہ چھوڑنے پر. اور وہ انعام کیا ہے؟ میرے پیارے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں, وہ انعام جو گناہ چھوڑنے پر اللہ تعالی نے رکھا, وہ انعام یہ ہے کہ ہماری گردن سے غلامی کا توق نکال کر ہمارے سروں پر اللہ تعالی اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, اللہ تعالی کی دوستی تہجد پڑھنے سے نہیں ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی دوستی حج و عمرہ کرنے سے نہیں ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی دوستی تبلیغ میں چلے لگانے سے نہیں ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی دوستی بزرگوں کے جوتیاں سیدھی کرنے سے نہیں ملتی. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون, ہمارا ولی اور ہمارا دوست وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے. ہاں گناہ چھوڑنے کے بعد حج و عمرہ کرے, تبلیغ میں وقت لگائے, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے, پھر اس پر مزید انعامات ملتے ہیں. لیکن اگر ہم عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں میں مبتلا رہے تو وہ عبادت ہمیں اللہ کا ولی اور دوست نہیں بنائے گی. یہ مقصد ہے اس بات کا, سمجھ میں آئی نا جناب؟ لہذا اس کے بعد کے مقصد کیا ہے, گناہ چھوڑ کے جب ہم یہ نیک کام کریں گے تو ہماری نیکی اس نیک کاموں کی وجہ سے انعامات عظیمہ کی بارش ہوگی. لیکن اگر ہم نے عبادت کر کے یہ سمجھا کہ ہم اللہ کے ولی اور دوست ہیں, کہ بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں, بڑا علم حاصل کر لیا, قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے ہیں, تبلیغ میں ہم نے اتنے چلے لگائے, ہر سال حج و عمرہ کرتے ہیں, تو میرے پیارے دوستو اگر ایک گناہ میں بھی ہم لوگ مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت ہمیں نہیں مل سکتی. یہ باوجود ان عبادتوں کے ساتھ. ہاں گناہ چھوڑ دیے, اب اس انعامات کی وجہ سے ہمارے اجر و ثواب کو ملٹیپلیکیشن کا وہ ریشیو بڑھ جائے گا, دو گنا, تین گنا, چار گنا, نہیں چور گنا اور پانچ گنا اور چھوئی گنا, سات گنا, جوش یعنی دس گنا, کیا اس سے بھی زیادہ زیادہ پتا چلا جائے گا. وہ دس کا تو انہوں نے خود وعدہ فرمایا, بلکہ روایت میں آتا ہے 700 تک تو ملتا ہی ہے. اگر بندے کا اخلاص تعلق میں اللہ حاصل کرے تو 700 کیا, یہ 7000 7,00,000 بھی ہو سکتا ہے میرے پیارے دوستو. اس لیے گناہ سے توبہ کرنا, اللہ اکبر, بندہ اللہ سے دور ہوا, توبہ کی سواری پر بیٹھا, دوری حضوری سے تبدیل ہو گئی, سبحان اللہ, مزے ہیں بس. اور توبہ میں کوئی لمبی چوڑا کام نہیں کرنا, صرف چار کام کر لے. توبہ کی قبولیت کے لیے چار شرطیں ہیں, میرے شیخ اور مرشد نے ہم کو سکھائی, اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں یہ چار شرائط لکھی ہے. اب وہ چار شرطیں کیا ہے؟ نمبر ایک, یقلع عن المعصیہ, گناہ سے الگ ہو جائے. کیا مطلب؟ جیسے کسی عورت کو دیکھ رہا ہے اور عورت کو دیکھ کر کہہ رہا ہے توبہ توبہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, بڑا گناہ کی بات ہے, دیکھے بھی جا رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے, یا ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ, او ہو ہو ٹی وی پر تو کتنے گندے پروگرام آتے ہیں, توبہ توبہ استغفر, دیکھے بھی جا رہا ہے, ٹی وی منڈا رہا ہے, یا ایک مٹھی سے داڑھی کم کر رہا ہے, توبہ یار گناہ کا کام ہے. لیکن میرے دوستو داڑھی منڈانا چھوڑتا نہیں ہے تو یہ بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کینچی کو دور کر دے. اچھا داڑھی رکھنا بڑا آسان کام ہے, بہت آسان, داڑھی کاٹنا تو مشکل کام ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے, اور داڑھی رکھنا بہت آسان, کسی ملا سے کھچوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیسا نہیں کہ میں داڑھی رکھوں گا مولوی صاحب جو ہے رسی باندھ کے داڑھی کو کھینچیں گے, کچھ نہیں, آسان کام ہے. صرف کیا, کینچی کو اور بلیڈ کو داڑھی سے دور کر دے, بس خود بخود نکل آئے گی. کیوں ایسا, آسان کام ہے. داڑھی رکھنے کے لیے گندم بھی نہیں, یعنی کھاد بھی نہیں ڈالنی پڑتی, پانی بھی نہیں دینا پڑتا, بس کیا کرے, سب کینچی اور بلیڈ کو دور کر دے, بس داڑھی نکل آئے گی. آسان کام, لیکن کیسے کرے, داڑھی ایک مٹھی رکھ لے, پوری رکھے داڑھی. بازوں نے ہمت تو کر لی, تھوڑی تھوڑی رکھ لی, جب تھوڑی تھوڑی رکھ لی, جب تھوڑی تھوڑی کر لی, اوکھلی میں دیا سر تو پھر موسلوں کا کیا ڈر. یہ محاورہ ہے نا جناب, جب اوکھلی میں دیا سر تو پھر موسلوں کا کیا ڈر. ارے میاں جب ہمت کر کے تھوڑی سی رکھی لی, اب اس کو پوری کر لے, نابالغ کو بالغ کر لے, کیونکہ بالغ داڑھی وہ ہے جو ایک مٹھی ہو. میرے پیارے دوستو اگر داڑھی نہ ہو تو آدمی اذان دینے کی اجازت نہیں ہو سکتا, نماز نہیں پڑھا سکتا. بتائیے صاحب کتنی عجیب, یہ پاسپورٹ ہے, پاسپورٹ. اسی سے میرے پیارے دوستو اذان کی بھی اجازت ہے, اور اسی سے اس کو جو ہے وہ نماز پڑھانے کی اجازت ہے, اس پاسپورٹ کی ضرورت ہے. مان لو وہ بہت بڑا عالم بھی ہے, لیکن اگر یہ پاسپورٹ اس کے پاس نہیں ہے تو وہ عالم ہونے کے باوجود نماز پڑھا سکتا ہے؟ دیکھ لیجئے, پتا چلا پاسپورٹ چاہیے, یہ ہے پاسپورٹ. اور اگر امام صاحب مسجد میں نہیں آئے اور ایک چور بیٹھا ہوا ہے, کسی کی داڑھی نہیں ہے. ایک حافظ قرآن بیٹھا ہے وہ بھی اس کی بھی داڑھی نہیں ہے, ایک عالم بیٹھا ہے اس کی بھی داڑھی نہیں ہے, لیکن ایک چور بیٹھا ہے اس کی داڑھی ہے. آپ کس سے نماز پڑھوائیں گے, وہ عالم حافظ جس کی داڑھی نہیں ہے یا وہ چور جس کی داڑھی ہے؟ بتائیے جناب, چور سے پڑھوائیں گے نا, کیوں؟ اس کے پاس پاسپورٹ ہے. یہ پاسپورٹ ہے میرے پیارے دوستو, یہ نماز پڑھانے کا اجازت نامہ ہے, یہ ہے میرے پیارے دوستو, کتنی پیاری چیز ہے. اور دیکھیے نبی صلی اللہ تعالی وسلم, اچھا ایک بات بتائیے, ہم داڑھی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری بیوی خوش نہ ہو, ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے ہمارے خاندان برادری والے خوش نہ ہو, یا ہو سکتا ہے میرا دل اور نفس خوش نہ ہو, ہو سکتا ہے یہ بات, ہو سکتا ہے کہ علاقے اور لوگوں کو خوشی نہ ہو, لیکن میرے پیارے دوستو ان سب کو خوشی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے, گردن کٹوانے کے لیے, سینے پر گولی اور سینے پر تلوار کا زخم کھانے کے لیے تیار ہے. تو میرے پیارے دوستو جب اتنا بڑا کام کرنے کو تیار ہے تو داڑھی رکھنا کیا مشکل ہے, بس آسان کام, بس چھوڑ دے ہمت کر لے. ایک صاحب, بعض اکثر لوگ بیویوں سے بہت ڈرتے ہیں, ان کے ڈر کی وجہ سے داڑھی رکھتے نہیں ہیں. ایک ایسے ہی صاحب نے ہمت کر کے داڑھی رکھ لی, بیوی نے بھی مذاق اڑایا, لوگوں نے بھی کہا یہ کیا تو نے داڑھی رکھ لی. اب لیکن اب وہ ایک شیخ سے بیعت تھے, انہوں نے شیخ کو کہا, شیخ نے فرمایا گھبراؤ مت, خاموشی سے سن لو, لیکن دیکھو داڑھی رکھنا, کاٹنا مت. انہوں نے کہا جی حضرت بہت اچھا. داڑھی ایک مٹھی پوری ہو گئی. ایک دن میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو بیوی نے کہا میاں جی میرے لیے دعا کرنا. وہ حیران ہو گئے کہ خیریت تو ہے, بیوی دعا کے لیے بول رہی ہے, معتقد بیوی ہو جائے, توبہ توبہ توبہ. وہ جو بیوی نے اس کو کہا تو اس نے کہا ارے بھائی تو مجھے دعا کے لیے کہہ رہی ہے, خیریت تو ہے, پہلے تو نے آج تک کبھی دعا کے لیے نہیں کہا. اس نے کہا بات یہ کہ پہلے تم دعا کے اہل ہی نہیں تھے, پہلے تم مثل اہلیہ تھے, پہلے تم خود مثل اہلیہ تھے اور اب تم دعا کے اہل ہوئے ہو کیونکہ جب سے تم نے داڑھی رکھی ہے. تو میرے پیارے دوستو اگر ہم داڑھی رکھ لیں گے تو ہمارے اللہ تعالی جو ہماری ضرورتوں کا, ہماری مغفرت اور جنت اور دوزخ جن کے قبضے میں ہے, زندگی موت جن کے قبضے میں, ہماری ایمان پر موت جن کے قبضے میں, اگر ہم اس اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے اور ہمارے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان سے درخواست پیش کریں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے, اگر اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا سوال پوچھ لیا کہ میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی تھی کہ میری شکل جیسی تو نے شکل نہ بنائی, کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ پھر کس کے پاس جائیں گے؟ کہ اس وقت تمام انبیاء علیہ السلام یہ سن چکے ہیں آپ حضرات کہ قیامت کا ایسا عالم ہوگا کہ تمام انبیاء علیہ السلام منع فرما دیں گے کہ نہیں بھائی یہ موقع ایسا ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, صرف ایک وہ. تو آپ سوچئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے یہ پوچھ لیا کہ ظالم میری شکل جیسی تو نے شکل کیوں نہ بنائی, تو خاندان برادری سے ڈر گیا؟ آ جا خاندان برادری کو بول تجھے جنت میں لے کر جائے, جا اپنی بیوی اور جن کی وجہ سے تو داڑھی نہیں رکھتا تھا ان کو جا کر بول کہ تجھے اب جنت لے کر جائیں, کون ہے اس وقت ہمارے کام آئے گا؟ تو بس میرے پیارے دوستو ہمت کرنا کوئی مشکل ہے؟ آپ لوگوں نے ببر شیر کے بارے میں سنا ہے, جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے, شیر نہیں شیر ہوتا ہے, شیر کی داڑھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتائیے جناب, ہوتی ہے نا یار, گردن ادارے سے تھوڑی داڑھی نکل آئے گی, ہمت کر کے کہہ تو ہاں ہوتی ہے. ڈر کے مارے اس لیے گردن نہیں ادارے کہ ایسا نہ ہو واقعی داڑھی نکل آئے. تو شیر کی داڑھی ہوتی ہے نا بھائی. میرے مرشد نے سوال کیا, فرمایا کہ ہر مرد یہ کیا چاہتا ہے کہ شیر بنے یا شیر نہیں؟ تو بس شیر کی داڑھی رکھتے رہا, داڑھی رکھ یہ کام آئے گی میرے دوستوں. ایسی تو نہیں ہے نا, رائے گا نہیں جائے گی یہ. اور یہ ایسا گناہ ہے کہ انسان, نماز کتنی بڑی عبادت ہے, کتنی عظیم الشان عبادت ہے, لیکن وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک فرشتہ مستقل اس کا گناہ لکھ رہا ہے, مستقل گناہ لکھ رہا ہے. یہ تلاوت کر رہا ہے وہ فرشتہ اس کا گناہ لکھ رہا ہے. یہ حج و عمرہ کر رہا ہے, فرشتہ اس کا گناہ الگ کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, اور وہ فرشتہ داڑھی منڈانے کا یا ایک مٹھی سے کم کرنا جو کہ حرام ہے اس کا گناہ لکھ رہا ہے. اور جب داڑھی رکھ لی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کر رہا ہے, فرشتہ مستقل ثواب لکھ رہا ہے. اب یہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا ہے, فرشتہ اس کا ثواب لکھ رہا ہے. یہ کوئی عبادت نہیں کر رہا, وہ فرشتہ اس کا ثواب لکھ رہا ہے. بتائیے مزے نہیں ہے میرے پیارے دوستو؟ بس کینچی کو اور بلیڈ کو دور کر دے کہ اگلے سال میں دروش میں آؤں انشاءاللہ تعالی. میں سلامت رہوں تم سلامت رہو, میں سلامت رہوں تم سلامت رہو, میری دنیا الفت سلامت رہے. اللہ ہم کو بھی سلامت رکھے, آپ کو بھی سلامت رکھے. اگلے سال دروش میں پھر آئے تو چہرے پر داڑھی نظر آئے کہ پچھلے سال تم نے تقریر کی تھی, یہ دیکھو میں نے بھی پوری داڑھی رکھ لی ہے, تو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں صاحب, اہل دروش بتائیے. اچھا اچھا ایک بات بتائیے, اگر آپ لوگ داڑھی رکھیں گے, اگر آپ میں اور آپ داڑھی رکھیں گے تو آپ کی داڑھی رکھنے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ میرا تو کوئی حجام کی دکان نہیں ہے نا بھائی, میں تو آپ سے کچھ لینے تو نہیں آیا نا, کچھ مانگ تو نہیں رہا, سوال تو نہیں کر رہا, اور انشاءاللہ آخر میں بھی نہیں کروں گا. لیکن میرے دوستو اگر داڑھی رکھیں گے کس کا فائدہ ہے؟ فائدہ ہے نا اپنا, تو بس ہمت کر لے میرے دوستو. رہی بیوی بولے تو بیوی کو بولے گھبرا مت, جب داڑھی آ جائے گی نا تجھے بھی اچھا لگے گا, اپنے لیے بھی دعا کروں گا تیرے لیے بھی دعا کروں گا, تو گناہ سے الگ ہو جائے. یہ پہلی شرط ہے. ہمت کریں گے نا ہم لوگ انشاءاللہ تعالی, شاباش, انشاءاللہ تعالی مار لیا پالا. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے, دیکھیے یہ اوپر نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کے نیچے نکلتا ہے یہ داڑھی کا بچہ, یہ داڑھی کا بچہ ہوتا ہے میرے دوستوں. میرے مرشد نے فرمایا, میری عمر 80 برس کی ہے, میرے شیخ کی عمر اور حضرت کی عمر 80 برس کی, فرمایا میں ابھی تک یہ بچے کا بچہ ہی ہے, یہ بڑا ہوتا ہی نہیں ہے, یہ بچہ کبھی بڑا نہیں ہوتا. میرے پیارے دوستو بتائیے, حالت جہاد میں بھی بچوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں اجازت نا, تو اس داڑھی کے بچے کو کیوں قتل کرتا ہے؟ اس کو بھی قتل نہ کرے, اس کو بھی نہ کاٹے. نہیں مولانا صاحب آپ کو پتا نہیں ہے, جب میں مرغی کھا رہا ہوتا نا تو یہ مرغی کی ٹانگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی منہ میں گھس جاتا ہے, اس لیے میں نے اس کو ٹانگ دیا. تو میرے پیارے دوستو, میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اگر تم کھانا کھا رہے ہو تمہارا بچہ تمہارے منہ میں انگلی ڈال دے تو کیا اس کی انگلی کو کاٹ دو گے؟ پیار سے سمجھاؤ گے کہ بیٹا بابا کی انگلی بابا کے منہ میں انگلی نہ ڈالو, اس کو کہو گے نو نو, روکو گے اور کہو گے جام جام آرام سے بیٹھو. تو اس نے اس وقت میں اس بچے کو بھی سمجھائے گا کہ بیٹا انگلی منہ میں نہ ڈالو. تو میرے مرشد فرماتے ہیں اس کو تیل لگا کے اس کو نیچے کرو, پھر اس کو سمجھا دو کہ دیکھو بیٹا میں کھانا کھا رہا ہوں, دیکھ مرغی کھا رہا ہوں, خبردار ساتھ میں منہ میں نہ گھسنا. پیار سے سمجھا دو سمجھ جائے گا. لیکن اس کو بھی کاٹنا عرص, یہ تو ایک ذرا پیار محبت سے ایک بات سمجھا رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کاٹنا حرام ہے, گناہ ہے اس کا کاٹنا. جو داڑھی کا بچہ ہے, ریش بچہ اس کو کہتے ہیں, اس کو بھی کاٹنا حرام اور گناہ ہے میرے دوستوں. جس طرح داڑھی رکھنا واجب ہے اس کا بھی رکھنا واجب ہے, یہ مسئلہ سمجھانا تھا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اب گناہ چھوڑ دے. اچھا بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کو چھوڑنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے, بعض گناہ ایسے ہیں جو فوراً چھوڑ جاتے ہیں, جیسے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا, یہ مردوں کے لیے حکم ہے. عورتوں نے بھی شاید کسی مولوی کا بیان سن لیا ہوگا, دادا اب عورتوں نے شلوار اوپر کرنا شروع کر دی, وہ سمجھی ہمارے لیے ہے, انہوں نے پنڈلیاں کھولنا شروع کر دی, اب وہ ملا کٹ شلوار بنواتی ہیں اور ان کی شلواریں پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں. اور مردوں نے شاید کسی ملا کی تقریر سن لی ہوگی, انہوں نے عورتوں کو کہا تھا تمہارے ٹخنے چھپے ہونے چاہیے, اب مردوں نے ٹخنے چھپانے شروع کر دیے, الٹا معاملہ ہو گیا. کیسا الٹا معاملہ ہو گیا؟ وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے, وارفتہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. صحیح ہے نا جناب؟ تو عورتوں کے لیے اصل میں حکم تھا ٹخنے چھپانے کا, اور مردوں کے لیے حکم تھا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا. اب یہ تو گناہ چھوڑنا بہت آسان ہے نا, وہ کیسے شلوار کو اوپر کر لیا بس گناہ چھوڑ گیا ختم, اتنا آسان ہے. اور اس گناہ سے مستقل بچنے کے لیے وہ یہ کام کرے کہ اپنی شلوار بیوی سے کہہ دے اس کے ذرا پاجامے وہ اس کے جو پائنچے ہیں اس کو ذرا کاٹ دو کیونکہ بڑی ہے بار بار نیچے ہو جاتی ہے اس لیے اس کا کفے ختم کرو شلوار ہی چھوٹی بنا لے ٹخنوں سے اوپر رہے یہ گناہ تو اسی کو چھوڑ سکتا ہے داڑھی نکلنے میں تو ٹائم لگے گا لیکن میرے دوستوں اگر ہم ابھی اسی مجلس میں یہ ارادہ کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ ہم نے یہ گناہ چھوڑنا ہے اور اب ایک مٹھی داڑھی پوری رکھوں گا مان لیجئے اس کی ایک مٹھی داڑھی آنے سے پہلے موز بھی آ گئی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے بھروسے پر یہ بات کہتا ہوں قیامت کے دن یہ ایک مٹھی داڑھی والوں میں اس کا شمار ہوگا اور اس کی دلیل پیش کرتا ہوں میں آپ حضرات کو اور وہ دلیل کیا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے ایک آدمی نے 100 قتل کا جرم کیا تھا مشہور حدیث شریف ہے 100 قتل کا جرم کیا پہلے ایک راہب کے پاس گیا جس پر خوف کا غلبہ تھا تو اس نے جب سنا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں اور سینچری میں ایک رن باقی ہے اس کا کرکٹ دیکھنے میں اتنی لذت اور مزہ ہے اور اتنا اجر و ثواب ہے کہ وہ ثواب مسجد میں جماعت کی نماز سے پڑھنے میں بھی نہیں ملتا جو ثواب کرکٹ میچ دیکھنے میں ملتا ہے خصوصاً پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو اللہ اکبر اتنا عظیم الشان اجر و ثواب کسی عبادت میں نہیں ملتا جو پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنے میں ملتا ہے کہ اگر پاکستان جیت جائے گا تو سارے پاکستانی جنت میں جائیں گے اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ہار گیا سارے جہنم میں جائیں گے اتنا اجر اور ثواب ہے اس کام میں اس لیے سارے ٹی وی پہ یا جن علاقوں میں ہوٹل ہوتے ہیں سب ہوٹل میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اچھے پکے نمازی بھی وہی مشغول یا اللہ پاکستان کو جتا دیجیے دعا کرو پاکستان جیت جائے بھائی کیونکہ آج جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے اگر پاکستان جیت گیا سارے پاکستانی جنت میں جنت الفردوس میں جائیں گے اعلیٰ مقام جو جنت کا اور خدا نہ خواستہ ہار گیا اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا اللہ ہم سے کہ بتاؤ کہ پاکستان ہار گیا اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ ہم کرکٹ میچ اس لیے دیکھتے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتا چلے پاکستان ہارا کیسے دوسرے کے سننے سے تو متا نہیں آئے گا نا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے کیسے پتا چلے گا پاکستان ہارا کیسے اور ہارنے پر گویا کہ سب کی جنت گئی اس لیے میرے پیارے دوستوں اب وہ جو ہے اس کے 99 قتل کیے اس نے راہب سے پوچھا بھائی ایسا شخص جس نے 99 قتل کیے ہو الہو توبہ ایسے شخص کے لیے توبہ ہے اس نے کہا لا ارے ظالم 99 قتل کر کے ایک مسلمان کا قتل کرنا یہ انتہائی جرم ہے جرم عظیم ہے اور جس ظالم نے 99 قتل کیے ہو اس نے کہا نہیں ایسے کی توبہ نہیں ہو سکتی اس نے کہا توبہ تو نہیں ہو سکتی چلے ایک چھکا اور ماروں تو سینچری تو مکمل کر لوں پتا چلا وہ سینچری کا شوق پرانا چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل میں تھا وہ شخص سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے پیارے دوستو اس کے دل میں تڑپ تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے ایک عالم اللہ والے کے پاس آیا عارف کے پاس آیا اس سے آ کر کہا اپنا ماجرا بیان کیا کہ بھائی ایسے ایسے 99 قتل کیے تھے ایک راہب نے مجھے ایسے کہا میں نے اس کا بھی کام پھڑکا دیا اس کو بھی پھڑکا دیا یہ ایک لفظ ہے نا خاص وہ پھڑکا دیا 100 پورے سینچری مکمل ہو گئی میری لیکن میرے دل میں یہ تڑپ ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا وفادار فرما بردار اطاعت گزار بندہ بن جاؤں لیکن میں کیسے بنوں 100 قتل کے جرم کیے میں نے اس اللہ والے نے فرمایا عالم ربانی نے فرمایا تو اس بستی کو چھوڑ دے یہاں سے چلا جا اور جا وہ فلا بستی میں چلا جا اس بستی میں جا کر تو توبہ کر میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ جس بستی میں رہتا تھا اس بستی کا نام تھا فجارہ وہ گناہوں کی بستی تھی اور جس بستی میں جانے کا حکم فرمایا اس عالم نے اس بستی کا نام تھا نصارہ بالصاد نصارہ فرمایا وہاں چلا جا وہاں جا کر توبہ کر کیونکہ جس جگہ پر اللہ والے رہتے ہوں وہاں پر میرے پیارے دوستو توبہ قبول ہوتی ہے یہ توبہ کی قبولیت کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں آپ حضرات کو اپنی توبہ کو اگر ہم نے قبول کرنا ہو تو کوئی اللہ والا اور جس پر اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی ہو اور اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی کی نشانی یہ نہیں ہے کہ اس کا لباس بہت شاندار ہو اس کا چشمہ، اس کا موبائل، اس کی گاڑی، اس کے کپڑے، اس کی زمینیں اور اس کا مکان بڑا بڑھیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی فضل اور مہربانی کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو، یہ ہے نعمت کی نشانی، گناہ چھوڑ دینا اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کی نشانی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا، ارے فلاں بندے پر اللہ کا بڑا فضل ہے، ارے جی پیسہ ہے، ایک بیٹا دبئی چلا گیا، ایک بیٹا فلاں ملک میں چلا گیا، اب تو اس کے بعد ڈالر کے ڈالر آ رہے ہیں، اور شاندار مکان بھی بن گیا، زمینیں بھی خرید رہا ہے، اور یہ اور وہ، ارے واہ کیا مزے ہیں، شاندار گھڑی ہے اس کے پاس، لباس بھی دیکھو کلف والے کپڑے پہنتا ہے، شاندار اب ہر چیز ہو گئی ہے، واہ بھائی واہ، بڑا اللہ کا فضل ہے اس پر. نہ میرے پیارے دوستو، یہ اللہ کے فضل کی نشانی نہیں ہے. ہاں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، گناہ چھوڑ دے، اگر یہ نعمت مل جائے تو یہ نعمت ہے جس سے راحت ہوتی ہے. لیکن اگر ان نعمتوں کے ساتھ یہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ رحمت کی نشانی اور فضل کی نشانی نہیں ہے. فضل کی نشانی کیا ہے؟ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، یہ اس کی فضل اور مہربانی کی نشانی ہے. وہ جو اب اس سے پوچھا، اس نے کہا وہاں اس بستی میں جاؤ، اب وہ راستے میں چلا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ادرک فادرکہ الموت، موت نے اس کو پکڑ لیا، یعنی اس کے موت کا وقت آ گیا. کیونکہ میرے پیارے دوستو موت ہے ہی ایسی چیز، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. ابھی میں ارادہ کروں گا، اچھا چلو اب حج پہ جاؤں گا نا، پھر داڑھی رکھ لوں گا، اچھا چلو میں اب میرے بیٹے کی شادی ہو جائے نا، پھر میں تبلیغ میں چلا بھی لگاؤں گا، پھر داڑھی رکھ لوں گا، یا چلو میرا فلاں کام ہو جائے، قرضہ اتر جائے اور یہ میں کام کر لوں، اس کے بعد میں اللہ کا نیک فرما بردار بن جاؤں گا. اور پتا چلا کہ وقت ایسا آیا کہ وہ حج کو ہی نہ جا سکا، پہلے ہی موت آ گئی. کیوں جناب؟ کسی آدمی کو چترال کے اندر موت پہلے سے پیغام ملتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام پہلے موبائل سے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ بھائیو میں آ رہا ہوں، میرے لیے کھانا تیار رکھنا، مرغی پکا کے رکھنا، میں چائے بھی پیوں گا، کھانا بھی کھاؤں گا، اور ایک گندم کی بوری بھی لے کر جاؤں گا، پھر تمہارے ابا جان کو بھی لے کر جاؤں گا. کیوں جناب؟ اسرائیل علیہ السلام ٹیلی فون کر کے آتے ہیں، یا اسرائیل علیہ السلام آ گئے، ہاں ابھی رکو ذرا، مجھے ابھی گندم کی فصل کاٹنی ہے، تھوڑی دیر آپ بیٹھیے، میں ابھی توبہ کر کے گندم کی فصل کاٹ کے آتا ہوں اور آپ کو میں کچھ اس کا نذرانہ بھی دے دوں گا. ایسا نہیں ہے میرے دوستو، کوئی ساری دنیا کی دولت پیش کر دے تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، جو وقت ہے وہ آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، ایسی چیز ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ارادہ کر لیں کہ فلاں وقت داڑھی رکھیں گے، فلاں وقت اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے، اب مسجد میں جماعت کی نماز سے پڑھیں گے اور ایک گناہ ایک نافرمانی نہیں کریں گے، اس وقت کب میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، میں حج کرنے چلا جاؤں گا، یا میرا فلاں کام ہو جائے گا، پھر میں یہ کام کروں گا. تو ایسا نہ ہو میرے پیارے دوستو، اس وقت سے پہلے ہی ہمارا جہاز تیار اور اس فانی دنیا سے اس آخرت کی میں ہم منتقل ہو جائے اور ہمارا جہاز اڑ جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر مرنے کے بعد اگر کوئی یہ ارادہ کرے کہ اللہ میاں اب میں پوری داڑھی رکھوں گا، اب میں فلمیں نہیں دیکھوں گا، اب میں عورتوں کو نہیں دیکھوں گا، اب میں جو عشق بازی نہیں کروں گا، اب کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو مردے کی توبہ قبول ہے بھائی؟ بس میرے پیارے دوستو، جب ہمیں پتہ نہیں ہے موت کب آنی ہے تو ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دے کر. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دے کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ابھی کر لے، جو کرنا ہے وہ ابھی کر لے. وہ چلا، موت آ گئی، فادرک الموت، تو اس نے کیا کیا جو موت کی خشی داری ہوئی، فناء بصدره نحوها، اس بستی نیک اللہ والوں کی بستی کی طرف اس نے اپنا سینہ تھوڑا سا کھسکا دیا جتنی اس کی ہمت تھی، اور موت آ گئی. رحمت کے فرشتے پہنچ گئے، عذاب کے فرشتے پہنچ گئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس کو ہم لے کر جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ توبہ کرنے کے ارادے سے چلا تھا. عذاب کے فرشتوں نے کہا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ توبہ کے ارادے سے تو چلا تھا، ولم یتب بعدا، لیکن ابھی اس نے توبہ کی نہیں تھی، اس کو ہم لے کر جائیں گے. مخاصمہ ہوا، دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی, فاوحى اللہ, کیا وحی نازل ہوئی کہ اے بندو, اے ملائکہ, تم ایک کام کرو کہ جہاں سے یہ چلا اور جہاں تک موت آئی اس زمین کو ناپو, اور جہاں اس کو جانا تھا اس زمین کو ناپو, جو زمین قریب ہو, اگر توبہ والی بستی جہاں اس کو جا کر توبہ کرنی تھی وہ بستی قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں, اور اگر وہ بستی جہاں سے گناہ کے والی بستی سے چلا تھا اگر وہ بستی قریب ہو تو وہ عذاب کے فرشتے اس کو لے جائے. ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ قیسو ما بینہما, زمین کی پیمائش کرو, زمین کو ناپو. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا, تقربی, تو قریب ہو جا, کیونکہ تجھ پر میرے پیارے اور قربت والے اہل تقرب بندے رہتے ہیں. اس زمین سے فرمایا, تباہدی, تو دور ہو جا, کہ تجھ پر نافرمان اور جو مجھ سے دور ہیں وہ بندے رہتے ہیں. اور جب زمین کی پیمائش ہوئی تو اللہ والوں کی بستی جی وہ قریب نکلی. اس پر میرے مرشد نے ایک بات عجیب فرمائی, فرمایا کہ دیکھو وہ اللہ کا بندہ, سو قتل کا مجرم, ایک ہوتا ہے ملزم ایک ہوتا ہے مجرم, فرق ہے نا جناب. ملزم تو وہ ہے جس پر الزام ہے, لہذا جھوٹا الزام بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جرم کیا نہ ہو لیکن اس پہ الزام لگ گیا کہ تم مجرم ہو, ملزم ہو تم, الزام ہے, لیکن ہو سکتا ہے مجرم نہ ہو, جھوٹا الزام بھی لگ جاتا ہے. لیکن مجرم وہ ہوتا ہے جس کا جرم ثابت ہو چکا ہو, لہذا ملزم وہ ہے جس کا جرم ثابت نہیں ہوتا, اور مجرم وہ ہوتا ہے جس کا جرم ثابت ہو چکا ہو. اور یہ شخص ہوتا سو قتل کا مجرم تھا جس کا جرم ثابت شدہ تھا, لیکن اللہ تعالی نے اس کے سو قتل کے جرم کو معاف فرما دیا. میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اگر داڑھی کی ہم نے نیت کر لی, نیک کام کرنے کی نیت کر لی, مان لو ابھی داڑھی مکمل نہیں ہوئی اور موت آ گئی, کیونکہ موت کا وقت تو پتہ نہیں نا بھائی, جانا ہے, مجھے بھی جانا ہے, ہم سب کو جانا ہے, دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. اور میرے مرشد نے یہ بھی فرمایا جو ایک مرتبہ یہاں سے چلا گیا وہ واپس بھی نہیں آتا. کہ اللہ میاں سے درخواست پیش کرے کہ اللہ میاں میں نے جو ہے نا اپنا کچھ سونا تھا وہ زمین میں دبایا ہوا تھا, وہ میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا, ذرا مجھے 5 منٹ کا ٹائم دے دیجئے, بس میں اپنی بیوی کو جا کر بتا کے آ جاؤں گا وہ نکال لے گی سونا, یا میں اپنے بھائی یا بیٹے کو بتا دوں گا وہ نکال لے گی, یا اتنا ٹائم دے دیجئے میری گندم کی فصل بالکل تیار ہے, میں جاؤں گا جلدی سے فصل کاٹ کے اور وہ جو مجھے کچھ قرضہ تھا وہ ادا دوں گا اور پیسہ ادا کر کے جلدی واپس آ جاؤں گا. کیوں بھائی, ایسا ممکن ہے؟ ہاں, میرے مرشد فرماتے ہیں جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا, جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آنا, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. فرمایا کہ دنیا کا مثال ایسی ہے, دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال نہ کرے, استعمال کرے لیکن دل نہ لگائے. جیسے لیٹرین ہے نا, واش روم, لیٹرین میں جاتا ہے تو لیٹرین کیوں, ضرورت سے جاتا ہے, اپنا کام کرنا ہے, فراغت حاصل کرنی ہے, لیکن دل تو نہیں لگاتا نا وہاں پہ کہ وہاں پر اسپیڈ گن لگائے کہ کتنی اسپیڈ سے جو ہے وہ بالر کتنی اسپیڈ سے بالنگ کراتا ہے. بہاولپور ایکسپریس یا راولپنڈی ایکسپریس کہ جی اتنی اس کی بالنگ کی رفتار اتنی ہے, یہ تو نہیں ناپتا نا کہ کتنی رفتار سے پیشاب نکل رہا ہے یا کیسے کیسے ڈیزائن بن رہے ہیں میرے. وہ کہتا ہے بھائی جلدی سے کام کرو اور یہاں سے باہر نکلو, یہی کرتا نا. میرے مرشد فرماتے بس دنیا کو بھی تم استعمال کرو, یہ استعمال کے لیے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس سے دل لگاؤ, اس کو استعمال کرو, ضرورت کی چیز ہے, راحت کی چیز ہے, لیکن اس سے دل مت لگاؤ. تو میرے پیارے دوستو, اب وہ جو مجرم تھا صرف چلا تھا لیکن اللہ تعالی نے اس کے قتل کا جرم معاف کروا دیا. کیوں؟ صرف اس کی نیت کی وجہ سے. تو ایک آدمی نے جب نیت کر لی کہ میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا, یا یہ نیت کر لی کہ میں نے جس کا قرضہ تھا میں اب ادا کروں گا, اور اس نے یہ کام کیا کہ ادا کرنا شروع بھی کر دیا اور وقت سے پہلے اس کی موت آ گئی, اس کی نیت تھی کہ میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا, قرضہ ادا کروں گا، یا اپنی بہن کی جو میراث نہیں دی تھی، اب مال تو نہیں ہے لیکن میں تھوڑا تھوڑا اس کو ادا کروں گا میرے دوستو، تو پھر انشاءاللہ تعالی علماء ربانی یہی بات فرماتے کہ اللہ تعالی اگر یہ قرضہ پورا نہ کر سکا تو اللہ تعالی اپنے کرم سے اس کا قرضہ پورا کروائیں گے. یا کسی آدمی نے یہ بھی نیت کی کہ چونکہ اس کے ذمے پرانی نمازیں موجود ہے، وہ روزانہ نمازیں قضا کر رہا ہے، لیکن اس قضا کا کرنے کے پوری قضا ہوئی نہیں تھی کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، لیکن یہ شخص روزانہ ادا کر رہا تھا، قضا نمازیں پڑھ رہا تھا، اور اس کا ارادہ اور نیت یہی تھی کہ میں پوری کروں گا اور کر بھی رہا تھا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے اس کو بھی جو ہے وہ پوری اس کی اس گناہ کو معاف فرما کر نیک بندوں میں اس کو اٹھائیں گے. میرے مرشد نے یہاں ایک بات فرمائی، فرمایا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے، فرمایا کہ دیکھو وہ 100 قتل کا مجرم ابھی اللہ والوں کی سرزمین پر پہنچا نہیں تھا، صرف اس کے قریب ہوا تھا، تو قربت پر اللہ تعالی نے اس کے 100 قتل کے جرم کو معاف فرما دیا، اگر وہ وہاں پہنچ جاتا تو کیا حال ہوتا. تو فرمایا کہ جن اللہ والوں کی قربت کا یہ عالم ہے کہ 100 قتل کا جرم معاف ہو گیا، اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ رہے گا تو اللہ تعالی کے قرب کے کیا مقامات اس کو ملیں گے. بس یہی راز ہے کونوا مع الصادقین کا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا. اس لیے میرے پیارے دوستو توبہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ گناہ سے الگ ہو جائے، ان یقلع عن المعصیہ، کہ ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے اس کو پورا کر لے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تھوڑا تھوڑا اس کو کہہ دے بھائی میں آپ کو دوں گا، میری گنجائش ہے تو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو دیتا رہوں گا. اور اس میں یہ بھی ہے اگر کسی آدمی کی گنجائش ہو اور اس کا مقروض ضرورت مند ہو تو اس کو کہہ دے ٹھیک ہے، اس کو مہلت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ دیتے رہے تھوڑا تھوڑا میری طرف سے آپ کے لیے، جس کی گنجائش ہو یہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا کیا، اگر بہن کی میراث نہیں دی ہے، میرے دوستو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، یہ کہہ دینا کہ ہم نے تمہاری شادی کروا دی بس اب بھول جاؤ، ذرا آپ علماء سے پوچھئے کیا یہ طریقہ درست ہے کہ بس بھول جاؤ، بس ہم نے شادی کر دی بس اب ختم، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے باپ کے مال میں سے. تو میرے دوستو یاد رکھنا اگر ہم نے اپنی بہن کی میراث نہیں دی، ہم کتنا ہی بزرگوں کی جوتیاں اٹھا لیں، ان کے پیر دبا لیں، حج و عمرے کر لیں، تبلیغ میں چلے لگا لیں، لیکن اس بات کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا. اگر بہن کی میراث دے، اگر میراث تقسیم نہیں ہوئی اس میراث کو تقسیم کریں، پھر ہمارے سجدوں کے نشانات جو ماتھے سے لے کر ناک تک کھینچے ہوئے ہیں یہ ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے. اسے ضرورت ہے اس دھوکے سے بچنے کی کہ ہم دوسروں کو مال دبا کے حج کو جائیں تو حج پہ جا کر روئیں گے، گر گرائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسا نہیں، جو بعض گناہ ایسے ہیں جن کے لیے ضروری ہے توبہ کی شرائط میں سے، اب آگے چلتا ہوں وہ آئیں گے. نمبر ایک شرط کیا ہو گئی، این یقلع عن المعصیہ، گناہ چھوڑ دے. نمبر دو شرط کیا ہے، این یندم علیہ، اس پر ندامت بھی ہو کہ ہائے دل سے آہ نکل جائے کہ ہائے میں نے اپنے کریم محبت کرنے والے پیارے مالک کو کیوں ناراض کیا، یہ آہ بھی نکل جائے، دکھن ہو دل میں، ندامت ہو. تو دو شرطیں ہو گئی. اور تیسری شرط اللہ امام مسلم امام نووی رحمت اللہ علیہ تیسری شرط فرماتے ہیں، اَن یعزم عزماً جازماً اللہ یعود الیہا ابدا، پکا ارادہ کرے آئندہ میں یہ غلط حرکت اور گندا کام، نالائقی، نافرمانی کا کام آئندہ میں نہیں کروں گا. میرے مرشد نے فرمایا اب پکا ارادہ کیا ہے، پکا ارادہ کیا ہے، وہ پکا ارادہ یہ ہے کہ دل میں ارادہ کر لے، اب جان لے، ٹھان لے اور مان لے، بس میں نے گناہ نہیں کرنا، جان دے دوں گا لیکن اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کروں گا. اور فرمایا اسی وقت شیطان کان میں پھونک مارے گا اور وہ سسا ڈالے گا، ہاں ہاں مولوی صاحب تیرے جیسے بڑے دیکھے ہیں، وہ صوفی آیا بڑا تو، پہلے بھی تو نے 10 مرتبہ توبہ کی تھی، تبلیغی اجتماع میں گیا تھا وہاں پہ بھی کیسی توبہ کر کے آیا تھا کہ اللہ میاں توبہ توبہ توبہ، اب فلمیں نہیں دیکھوں گا، عورتوں کو نہیں دیکھوں گا، اور اب چوری نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ گڑبڑ نہیں کروں گا، لیکن ہر سال اجتماع میں توبہ کر کے آتا تھا ریون جا کے، اور پھر واپس آ کے وہی حرکتیں شروع کر دیتا تھا. ہاں ابھی بھی دیکھ لوں گا کہ تو کیا کرے گا. یہ کیا ہے، اس کا نام ہے وسوسہ، اس کو یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی. تو دیکھیے ایک اردو کا جملہ ہے, اس کو غور کیجئے گا. ایک ہے توبہ کا ٹوٹنا, ایک ہے توبہ کا توڑنا. فرق ہے کہ جی؟ ایک ہے پھسل جانا, ایک ہے اپنے کو پھسلانا, ایک ہے گرنا, ایک ہے اپنے کو گرانا. یہ اردو تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک ہے میرے پیارے دوستو توبہ کا توڑنا, ایک ہے توبہ کا ٹوٹنا. اپنی طرف سے جان کی بازی لگائے کہ توبہ نہ ٹوٹے, کہ میں توبہ نہیں توڑوں گا. لیکن انسان ہے, پانی پر اور پگڈنڈی پر پھوک پھوک کر قدم رکھتا ہے, لیکن پھر بھی توبہ پھسل جاتا ہے کہ نہیں پھسل جاتا. پھوک پھوک کر قدم رکھ رہا ہے, یعنی ایک آدمی گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگا رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس رستے پہ نہیں جا رہا جہاں عورتیں نظر بچا لی اور وہاں سے نکل گیا. لیکن کبھی کیا ہوا کہ اب جا رہا تھا, نظر اٹھائی تو دیکھا عورت پر نظر پڑ گئی. اب یہاں پر ہے امتحان تھوڑا سا. وہ امتحان کیا ہے؟ کہ اب اپنی نظر کو فوراً نیچے کر کے رستہ بدلے, اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے. اب یہ نہیں کہ اچھا چلو یار اب ملی گئی ہے تو چلو دیکھ ہی لیں تھوڑی دیر اور, یہ نہیں ہے کہ چلو یار اب اتنے زمانے سے اب تو کیا تھی, چلو یار اللہ سے معافی مانگ لیں گے, مسجد تو جا ہی رہے ہیں, ذرا دیکھ تو لیں کہ موبائل کے اشتہار میں یہ لڑکی کون سی بنی ہوئی ہے, ذرا اس کو خوب غور سے دیکھ بھی رہے. تو میرے پیارے دوستو یہ طریقہ درست نہیں ہے. پہلے تو ارادہ یہ کرے کہ نہیں کروں گا, اور اس کے بعد ہمت بھی استعمال کریں. دیکھیں جناب, ارادہ ایسی چیز ہے, ایک آدمی ارادہ کر لے کہ مجھے یہاں سے چترال پیدل جانا ہے, وہ پیدل جا سکتا ہے. اور جو یہ ارادہ کر لے اور جو یہ کہے سستی کہ یار میں کہاں اب وہاں نیچے اتر کے جاؤں گا, ارے یار چھوڑو کون جائے. جیسے ایک آدمی جو نا بڑا سست تھا, بہت سست قسم کا, تو اس کی بیوی نے کہا اگر دنیا میں, وہ سست لوگوں کو کیا بولتے ہیں, کوئی نام ہے نا خاص, وہ نام یاد نہیں آ رہا, کام چور. تو وہ جو سست آدمی تھا, تو بیوی نے کہا کہ اگر دنیا میں اگر سست لوگوں کا مقابلہ ہونا تو تو اول نمبر آئے گا. تو اس نے کہا بات تو ٹھیک کہتی ہے لیکن جائے کون. یہ آدمی اگر یہ کر لے کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے میں چترال تک تو جا سکتا ہوں لیکن جائے کون, تو یہ آدمی کبھی نہیں پہنچ سکتا, ہے نا. تو دیکھیں نا, اگر ایک آدمی کو کھیتی باڑی کرنی ہے, گندم لگانی ہے, تو وہ ارادہ کرتا ہے, تھوڑا اسباب اختیار کرتا ہے. انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کھیتی کو زمین سے نکالنا, انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے. کیوں جناب؟ اس کا کیا اختیار ہے؟ وہ ہل چلاتا ہے, بیج ڈالتا ہے, کھاد ڈالتا ہے, پانی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کام کر ڈالا. لیکن ہل چلانا, کھاد ڈالنا, بیج لگانا انسان اتنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور جو آدمی کی زمین ہے وہ روزانہ دعا مانگ رہا ہے, یا اللہ اس میں گندم مل جائے, گندم مل جائے, نہ ہل چلا رہا ہے, نہ بیج ڈال رہا ہے, نہ کھاد ڈال رہا ہے, گندم نکلے گی بھائی؟ یہ تو نہیں ہے نا. ہاں گندم کا نکالنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن جو ہمارے اختیار میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کیا, ہل چلاؤ, بیج ڈالو, کھاد ڈالو, پانی دو, اس کے بعد گندم نکالنا ہمارا کام ہے. لیکن بھاگتا ہے کہ نہیں اتنا؟ تو اب اگر کوئی آدمی اتنی بھی ہمت اختیار نہ کرے, ارے صاحب بات تو ٹھیک ہے گناہ چھوڑنے تو چاہیے, لیکن بات یہ کہ اگر میں واقعی گناہ چھوڑ دوں گا تو پھر فلمیں کیسے دیکھوں گا؟ اگر میں نے واقعی گناہ چھوڑ دی تو پھر جو میں نے ابھی 15 دن کے بعد کھیت میں بلایا ہے پھر اس سے میں ملوں گا کیسے؟ اگر میں نے واقعی گناہ چھوڑ دیا تو میں تو فلاں کو دیکھوں گا کیسے؟ اگر یہی کام کر لے تو پھر کیا حال ہوگا؟ اس کا تو گناہ نہیں چھوٹ سکتا, ذرا ارادہ کرے. اور رہی بات وہ شیطان کے وسوسے کی, تو میرے پاس دوستوں یاد رکھیے گا, ایک آدمی نے وضو کیا, اب اس کو یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ وضو جب انسان کرتا ہے تو اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا سکتا ہے کہ خدا کی قسم میرا وضو ہے. یقین اس درجے کا ہوتا ہے کیونکہ اس نے وضو کیا. اور وسوسہ یقین کو نہیں توڑ سکتا. کہ آدمی کو وسوسہ آ رہا ہے پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں ہے, دادا یاد رکھیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, حکیم الامت مجدد ملت, حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے. حضرت دیوبند کے اندر دارالعلوم کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. تو ایک دن حضرت وضو کر کے آئے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا, ارے بھائی پتہ نہیں وضو ہوا بھی کہ نہیں. خیر حضرت نے وضو کیا تھا, پھر دوبارہ وضو کر لیا. دوسرے وقت آیا پھر یہی وسوسہ آیا, وضو کر کے آئے پھر وسوسہ آیا, پتہ نہیں یار میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا. حضرت نے دوبارہ وضو کر لیا. جب تیسرا وقت آیا, اب حضرت بہت بڑے عالم اللہ والے تھے, جب تیسری مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے تو سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو وسوسے ڈال رہے. انہیں کہا ایسے تو گاڑی نہیں چلے گی بھائی, اگر انسان ایسے ہوا تو گاڑی اس کی کیسے چلے گی, وسوسوں کے چکر میں لگے رہے گا. تو اب جب حضرت وضو کر کے آئے پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا, تو حضرت فرمایا اللہ جو تجھے وسوسہ ڈالنا ہے ڈالنے, نہیں کروں گا وضو میں. اب دیکھیں یہ اللہ والوں کی بات ہے. حضرت فرمایا جا نہیں کروں گا وضو. کہا مولوی صاحب اگر وضو نہیں کرے گا تو بغیر وضو نماز کیسے پڑھے گا؟ انہوں نے کہا جا بغیر وضو پڑھوں گا. تب وہ جو وسوسہ تھا سب ختم. تو یہ کیا ہے, اب اگر کوئی وسوسوں کے پیچھے پڑے نا کہ یار پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا, یہ ہوا کہ نہیں ہوا, تو نتیجہ کیا ہوگا, پاگل ہو جائے گا. لہذا وسوسوں کے چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے, وسوسوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ ایک دو دفعہ کوئی بات ہوئی تو سمجھ میں بھی آتا ہے, اب روزانہ روزانہ یہی چکر شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ بیماری ہے. اور وسوسے کا کیا علاج ہے, اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے. اور وسوسہ ہمیشہ بیکار آدمی کو ہی آتا ہے, جو آدمی کام میں لگا ہوتا ہے نا اسے وسوسے کی بیماری نہیں ہوتی. کام والے آدمی کو کبھی وسوسہ نہیں آتا, ہمیشہ بیکار آدمی کو وسوسہ آئے گا. اس لیے وسوسوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. تو وسوسے سے میرے دوستو, ایک آدمی نے وضو کیا, اب اسے یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا, اور وضو کیا ہے یقینی بات ہے, تو اس وسوسے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا میرے مرشد نے فرمایا جس آدمی نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں توبہ کو نہیں توڑوں گا, اب وسوسے سے کہ شیطان وسوسہ ڈالے تیری توبہ ٹوٹ جائے گی, تو اس وسوسے سے اس کی توبہ نہیں ٹوٹتی. یاد رکھیے گا, لہذا پکا ارادہ کر لے اب نہیں گناہ کروں گا, کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے. تو سوال اب یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اس توبہ کے ٹوٹنے سے وہ جو ہم نے توبہ کی تھی وہ مقبول بھی ہے کہ نہیں, یہ سوال ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ تم نے عصر کے لیے وضو کیا, عصر کی نماز پڑھی, عصر کی نماز کے بعد وضو ٹوٹ گیا, تو کیا عصر کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ ہو گئی نا بھائی, بھائی جب ہو گئی وضو ٹوٹ گیا چھوڑو اس کی جان چھوڑو, کیا ضرورت ہے جھگڑا کرنے کی, دوبارہ وضو کرو اور مغرب کی نماز پڑھو, پیچھے کو مت دیکھو. ادا فرمایا کہ انسان ان شرطوں کے ساتھ جس نے توبہ کر لی, اگر مان لو دوبارہ اس کی توبہ ٹوٹ گئی تو اس سے اس کی پرانی توبہ پہ اثر نہیں ہوتا. ہاں اب جو دوبارہ گناہ کر کے توبہ ٹوٹ گئی, اب دوبارہ توبہ کر کے دوبارہ سے اللہ تعالی کے راستے میں کمر کس کے اور اللہ کی محبت کے راستے میں چل پڑے. ہو گیا نا جناب, تو تین توبہ کی شرطیں ہو گئی, اب چوتھی شرط رہ گئی. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کو گالی دی ہے اس سے معافی مانگ لے. اگر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا ہے تو ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگ لے. اگر بیوی پر ظلم کیا ہے تو بیوی سے بھی میرے دوستوں معافی مانگ لے. قیامت کے دن یاد رکھنا, اگر ہم نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہوگا تو قیامت کے دن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنی بڑی بڑی پگڑیاں پہن کر جنت میں چلے جائیں اور بیوی پر ظلم کر کے جنت میں چلے جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوستو. وہاں پر تو مظلوم کو ظالم کی طرف سے حق دلایا جائے گا. لہٰذا ہم یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم ممبر پر بیٹھ کر لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں تو جنت کے ٹھیکیدار بن گئے, ایسا نہیں ہو سکتا میرے دوستو. اگر ہم نے اپنی بیوی کو ستایا ہوگا, اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی, تو پھر ہمارا حج و عمرہ, ہمارا یہ قرآن مجید کا پڑھنا, یہ ہماری لمبی لمبی تقریریں کرنا, یہ تبلیغ میں چلے لگانا, یہ ہمیں بچا نہیں سکے گا. لہٰذا ماں باپ سے بدتمیزی کی ہے, پاؤں پکڑ کے ان سے معافی مانگ لے کہ ابا تو مجھے معاف کر دے. اور اگر بیوی کے پاس سے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا ہے اس سے بھی میرے دوست معافی مانگ لے, دنیا میں ہی حساب بے باک کر دے. کسی کو گالی دی ہے, کسی کو مارا ہے, تو اس کے ساتھ ابھی معاملہ رفع کر لے, قیامت کے دن اس کام پر کو نہ چھوڑے. قیامت کے دن کے لیے ہم لوگ اس کام کو نہ چھوڑے, وہاں میرے دوستوں بڑا سخت معاملہ ہوگا. لہذا جس کا معاملہ ہے ابھی ختم کرے. اور اسی طریقے سے اگر کسی کا مال لیا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اگر مسجد کے وضو خانے سے موبائل مل گیا, اب اس نے موبائل جیب میں رکھا, مسجد میں آ کر اللہ میاں مجھے معاف کر دیجئے, میں تو موبائل نہیں چراؤں گا, یا اللہ موبائل نہیں چراؤں گا, کوئی چوری کوئی گناہ نہیں کروں گا, لیکن اللہ میاں یہ والا موبائل ہے نا, یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے ضرورت بھی ہے, یہ میں رکھ لوں, میں پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی موبائل نہیں چراؤں گا, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, کبھی موبائل نہیں چراؤں گا, تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی میرے دوستو, وہ موبائل واپس کرنا ہوگا. سمجھ میں آ گیا نا؟ ایسا نہیں کہ گھڑی رکھ لی, موبائل رکھ لیا, پیسہ رکھ لیا, اب معافیا مانگ رہے, نہیں میرے دوستو, واپس کرے اس کو. لہٰذا اگر کسی کی کوئی چیز چرائی ہے, کسی کا مال لیا ہے, قرضہ لے کر وہ قرضہ ادا نہیں کرتا, یا موبائل گھڑی وغیرہ کوئی چیز ہے, یا وراثت نہیں دی ہے, جو پہلے بھی عرض کیا تھا, وراثت دے دے, تب توبہ قبول ہوگی. سمجھ میں آ گئی نا؟ لہٰذا مالی حقوق ہو یا جانی حقوق ہو, جب تک ہم ان حقوق کو ادب اس کے حقدار تک پہنچائیں گے نہیں, ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی میرے دوستو. دیکھیے شہادت کتنا اونچا درجہ ہے, لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر شہید نے کے ذمے قرضہ ہے, ہاں, تو اس کو قرضے کا بھی حساب دینا پڑے گا. کتنی بڑی شہادت, کتنا اعلی مرتبہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو نصیب فرمائے. لیکن اگر وہ شہید قرضہ لے کر شہید ہونے کے لیے بھاگ گیا اور قرضہ ادا نہیں کرتا اور شہید ہونے کے لیے بھاگ گیا, تو قیامت کے دن اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی میرے دوست. اس لیے جانی حقوق ہو یا مالی حقوق ہو, ان حقوق کو ادا کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے, پھر اس کی توبہ قبول ہے. تو توبہ کی چار شرطیں ہو گئی نا بھائی, گناہ چھوڑ دے, اس پر ندامت ہو, دو, نمبر تین کیا, کہ اس پہ اللہ تعالی سے ارادہ کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اور عرض کیا میں نے, دیکھیے آپ کیا ماشاءاللہ پہاڑ ہے, ایک آدمی اگر یہ ارادہ کر لے میں نے اس پہاڑ پر چڑھنا ہے تو انشاءاللہ وہ چڑھ جائے گا, اور ایک آدمی تین سیڑھیاں ہیں یار اس پر میں کیسے چڑھوں گا, تو اس پر بھی نہیں چڑھ سکے گا وہ, ہے نا؟ تو ارادہ ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ جو ارادہ عطا فرمایا میرے دوستو, اس کے اندر جو بندہ ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. لیکن جو ارادہ نہ کرے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ نواب واجد تھا ہندوستان میں, وہ کاہل, جس کی بات انہوں نے لفظ پوچھا تھا, وہ کاہل تھے, تو اس کے نواب واجد علی کے کاہل مشہور تھے, تو دو کاہل ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ان کو واجدی کہا جاتا تھا. تو ایک گھڑ سوار گزرا گھوڑے پر بیٹھ کر, تو ایک کاہل نے آواز لگائی, بھائی صاحب یہ ذرا چنا رکھا ہے یہ اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دو. یہ حکیم الامت نے اپنے واز میں سنایا کہ بھائی صاحب یہ چنا رکھا ہے ذرا یہ میرے منہ میں ڈال دو, یہ خوبانی رکھی ہے ذرا میرے منہ میں ڈال دو. تو اس گھڑ سوار نے کہا, بھائی تیرے برابر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بندے کا پتر بیٹھا ہے, اس کو بولنا کہ وہ تیرے منہ میں ڈالے. تو وہ آدمی جو دوسرا تھا کہتا ہے میں نہیں ڈالوں گا اس کے منہ میں, کل ایک کتا آ کر میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا اور اس نے بھگایا نہیں. اس کا واقعہ, واجدیوں کا واقعہ, نواب واجد علی خان کیا, یہ ایسے کاہل تھے. تو میرے دوستو انسان ارادہ کر لے تو پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے, اور ارادہ نہ کرے بیٹھا رہے تو پھر سامنے کی چیز اٹھانا مشکل ہے, یار ذرا وہ تو اٹھا دو, اٹھ کر پانی پینا مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارادے میں قوت رکھی ہے, اور جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے, کہ اب میں نے داڑھی رکھنی ہے تو رکھنی ہے, جب ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد ہوتی ہے. اور چوتھی شرط کیا ہے, کہ مالی حقوق اور جانی حقوق جو میرے دوستوں ہیں ان حقوق کو ادا کرے. توبہ کی قبولیت کے لیے بھی بتا دیا تھا کہ توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے, جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہتے ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے, وہاں دعا قبول ہوتی ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے تیسرے پارے کے اندر. زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ مالک یہ حاضہ, یہ تیرے پاس کیا چیز ہے, کیونکہ بغیر موسم کے پھل دیکھے. تیسرے بارے میں نا, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا قالت ہوا من عند اللہ, کہ یہ جو تم بغیر موسم کے پھل دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالی اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے، بغیر موسم کے پھل بھی عطا فرما دیتا ہے. تو جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے، میرے شیخ نے فرمایا کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ اس اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بندی پر اتنا خاص فضل فرمایا کہ بغیر موسم کے پھل اس کو بھیج دیے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر خاص رحمت ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ہنالک دعا زکریہ ربہ، اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی، وہاں پر دعا فرمائی کہ قالت مجھے ربی حبلی من لدن کا ذریتن طیبہ، کہ اللہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما. حالانکہ وہ خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی گھر والی بھی بوڑھی ہو چکی تھی. یہ واقعہ سن چکے نا جناب، خود بھی بوڑھے، ان کی گھر والی بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور اولاد کی امید بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالی نے دعا قبول فرما لی. تو اس پر واقعے پر میرے مرشد نے فرمایا کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو وہاں تم دعائیں کرو، اور خاص رحمت میں خاص بات یہ ہے کہ وہ بندہ گناہوں سے بچتا ہو اور اس پر خاص عنایت و مہربانیاں ہو، تو وہاں دعا کرو، وہاں دعا قبول ہوتی ہے اور وہاں توبہ قبول ہوتی ہے. اللہ توبہ کی شرائط بھی بتا دی اور توبہ کے قبول ہونے کا ذریعہ بھی بتا دیا. جیسا میرے پیارے دوستو، ایسے اللہ والوں کی صحبت انسان اختیار کرے کہ جن کی نگاہوں سے اللہ تعالی کی محبت کی کھیتی دل میں اگتی ہے. دیکھیے، جن ملکوں میں، دنیا کے جن علاقوں میں سورج نہیں نکلتا وہاں غلہ بھی نہیں اگتا. لہذا وہ علاقے، پاکستان کے وہ علاقے جو جنوب کی طرف ہیں، جیسے کراچی اور سندھ وغیرہ، تو جو جتنا اس طرف ہے ادھر گندم کی کھیتی جلدی اگتی ہے. وہاں گندم کی فصل اپریل میں کٹ جاتی ہے، مارچ کے آخر میں اپریل میں کٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور جتنا شمال کی طرف آتا ہے اتنی گندم کی فصل کاٹنے میں تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ تماشا دیکھنا، ابھی جون کا مہینہ ہے اور چترال میں ابھی فصل کٹ رہی ہے، بلکہ ابھی گرم چشمے سے ہو کر آئے، وہاں ابھی تک کھڑی کی کھڑی ہے. کیوں؟ اس کا وجہ پتہ ہی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی گرمی میں تاخیر ہوتی ہے. سورج کی گرمی، جہاں پر سورج نہیں نکلتا وہاں پر کھیتی اگتی نہیں ہے، اور جہاں پر سورج کم نکلے وہاں کھیتی دیر سے پکتی ہے. ٹھیک ہے نا صاحب، یہ تو ایک تجربے کی بات ہے. تو میرے پیارے دوستو، جس طرح سے سورج کی شعاؤں سے غلہ پکتا ہے اور کھیتی اگتی ہے، یہ آفتاب حسی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک آفتاب معنوی ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں. ان کی نگاہوں سے دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت کی کھیتی اگتی ہے، سنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، ایمان کی کھیتی پکتی ہے، اللہ تعالی کی فرما برداری اور اچھی اخلاق کی کھیتی اگتی ہے، جس سے بندہ گناہ چھوڑ کر اللہ تعالی کا فرما بردار بن جاتا ہے. اور جو جتنی زیادہ ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کے ایمان میں اور اس کے اسلام میں اتنی زیادہ ترقی پیدا ہوتی ہے. لہذا آپ دیکھ لیجئے، صحابہ میں سب سے زیادہ صحبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے. سب سے زیادہ صحبت وہ کیسے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق 18 برس کے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کے تھے، صدیق کی جوانی اور نبی کی جوانی، دونوں کی دوستی کا آغاز ہو رہا ہے. 30 برس گزرے، 38 برس کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوئے، اور 40 برس کے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، نبوت عطا ہوئی. کتنا زمانہ ہوا؟ 20 برس. 63 برس کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کا وصال ہوا. کتنی مدت ہوئی؟ 23 جمع 20، 43 سال. اتنی صحبت کی اتنی مدت کسی صحابی کی نہیں ہے، اتنی مدت کسی صحابی کی نہیں ہے، اور ایسا مقام بھی کسی صحابی کا نہیں ہے. لہذا آپ کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ خیر الخلائق بعد الانبیاء بالتحقیق. تحقیق یہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام میں آپ سے بڑھ کر، آپ کی تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد انسانیت میں ایسا شرف کسی کو حاصل نہیں ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. تو سر، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا. تو میرے مرشد نے فرمایا، اس سے اندازہ لگاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس شخص نے سب سے زیادہ صحبت اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. تو پتا چلا کہ جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جن سے صرف کل 5 روایتیں پیش کی جاتی ہیں. کتنی؟ 5 روایتیں کہ راوی ہیں یہ. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ما فضل ابو بکر الناس، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں پر فضیلت اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ ان کی روایتیں زیادہ ہیں، ان کے فتوے زیادہ ہیں، یا ان کی عبادتیں زیادہ ہیں، اس وجہ سے نہیں. لیکن فرماتے ولیکن شیء، ایک ایسی چیز وقر فی القلب، جو ان کے دل میں ہے وہ کسی انسان کو حاصل نہیں ہے. اور وہ کیا؟ وہ تعلق مع اللہ، وہ درد نسبت، وہ درد دل جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، جس کا پتہ امت کو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کیا دولت حاصل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی جو کتنے بہادر اور قوی اور شجاع تھے، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دیکھیں امت پر اتنا غم ٹوٹا پڑا ہے، آپ مانعین زکات سے جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ وہاں پر جہاد نہ بھیجے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو نہ بھیجے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر آج ساری دنیا میرے ساتھ نہ ہو، تلوار نکال لی اور فرمایا کہ میں ابو بکر اکیلا جائے گا، لیکن جن لوگوں نے اگر نماز میں اور زکات میں فرق کیا ابو بکر ان کے ساتھ ضرور جہاد کرے گا. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ اکیلے نکل پڑے. اللہ اکبر. یہ منظر دیکھ کر صحابہ فرماتے کہ بس ان کی یہ دل، ان کا درد دل، ان کا یہ تعلق مع اللہ دیکھ کر ہمیں بھی شرح صدر ہو گیا اور ہمیں اب ہو گیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حق پر ہیں. جبکہ آپ کتنے تھے؟ کوئی جمہوریت والی پارٹی والے نہیں تھے، صرف ایک اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، اکیلے تھے. اور آپ نے فرمایا سن لو لوگوں، سن لو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے لیے نازل کی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو میرے ساتھ دنیا میں کوئی نہ ہو لیکن اللہ میرے ساتھ ہے. لہذا اس دن پتہ چلا کیا درد دل، کیا درد نسبت حاصل ہے. تو میرے پیارے دوستو، جب انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے دل میں، اس اللہ والے کے دل سے اللہ تعالی کی محبت، معرفت، تعلق مع اللہ منتقل ہوتا ہے. اور اس تعلق مع اللہ کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ مسجد میں تو ہیں، رو رہے ہیں، ممبر پر بیٹھے بڑی آنسو بہا رہے ہیں، دھواں دار تقریریں ہیں، جوشیلی باتیں ہیں، اور جب مسجد سے باہر نکلے وہ پتہ چلا عورت کو بھی دیکھ رہے ہیں، پڑوسن کی بھی خیریت پوچھ رہے ہیں. باجی آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھے بھی جا رہے ہیں. کہا پہلے تو آپ بڑی کمزور تھی، اب آپ کچھ صحت مند ہو گئی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ درد نسبت نہیں ہے میرے دوست. اب درد نسبت کیا ہے؟ درد نسبت یہ ہے کہ سارے خاندان والے کہہ رہے ہیں ارے میاں یہ تم کون سا دین لے کر آ گئے، اب کیا بھابھی سے بھی پردہ ہوگا، یہ کیا ہو گیا؟ تو میرے دوستو، شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ بھائی کی بیوی سے پردہ ہے کہ نہیں ہے، اور بیوی کی بہن سالی سے پردہ ہے کہ نہیں ہے، اور چچا کی بیوی چچی سے پردہ ہے کہ نہیں ہے. ہاں، اب اس نے اعلان کر دیا، ہمت کر لی کہ سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے، پیش نظر تو مرضیے جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. اس نے کہا اب زمانہ ناراض ہو لیکن میں وہ کام کروں گا جو شریعت مجھ سے چاہتی ہے. اب وہ تنہا بھی بیٹھا ہے لیکن گناہ کا موقع بھی ہے. اب یہ لیکن کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں درد نسبت. لہذا صحبت اہل اللہ، بزرگوں کی صحبت، عبادات کا پتہ کب چلے گا؟ جب گناہوں کے موقع آئیں گے. اس وقت گناہ سے بچنا اور اللہ تعالیٰ پر اپنے قلب و جان کو فدا کرنا، اسی سے پتا چلے گا یہ شخص صاحب نسبت ہے، صاحب درد دل ہے، اور اس شخص کے دل کو تعلق مع اللہ حاصل ہے. اور یہ چیز کیسے ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. جس طرح سے میرے دوستو آفتاب کی شعاؤں سے غلہ اگتا ہے، اسی طرح سے یہ آفتاب حقیقی، یعنی جن کے دل کو خالق آفتاب حاصل ہے، ان کی نگاہوں سے درد نسبت، تعلق مع اللہ اور اللہ تعالی کی محبت کا عظیم درد دل میں پیدا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جان دے دے گا لیکن اپنے مالک اور پارنے والے کو ایک لمحہ، ایک سانس ناراض نہیں کرے گا. اور ہاں، ایسا نہیں کہ وہ معصوم ہو جائے گا، بر بنا بشریت کبھی اس سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیارے دوستو پھر وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 9:30 بجے نماز ہے آپ کیا؟ چلیں اب دعا, چلیں وقت ہو گیا ماشاءاللہ, اب دعا کر لیتے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے, اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. اے کریم مالک, جو باتیں پیش کی گئی میں اس کا بہت محتاج ہوں, اپنے کرم سے یا اللہ تعالیٰ 100% اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, اور جن باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہماری جانوں کو اپنی محبت کا ایسا مزہ, ایسا یا اللہ تعالیٰ لذت اور ایسا ایمان و یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درامد نہ کرے. اے کریم مالک, ہم میں سے جس کو جس گناہ کی نافرمانی کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہم سب کو احسانی کیفیت عطا فرما, درد نسبت عطا فرما, تعلق ما اللہ نصیب فرما, ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما. اے کریم مالک, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فروانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم کمزور ہیں, اے اللہ ہماری اپنے کرم سے ہمیں رزق عطا فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہماری مدد فرما دیجئے. ہمارے نفس اور شیطان, یا اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی دوستی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یا اللہ نفس کے چنگل میں پھنسے ہوئے, یا اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. ہمیں یا اللہ 100% بندگی پہ ہم سب کو قائم فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں قلبی سکون بھی عطا فرما, ہماری دنیا کی ضروریات کو بھی پورا فرما اور دینی ضروریات کو بھی پورا فرما, سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے, اور یا اللہ سچی توبہ نصیب فرما, ہمارے گھر والوں کے حق میں بھی قبول فرما, ہماری اولاد, ہمارے دوست, رشتے دار, متعلقین کے حق میں قبول فرما, اور سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. ربنا تقبل منا.